دعا کیجیے اللہ رب العزت اس ختم پاک کو اور آج کے روزے کو اور تراوی کو اپنی بارگاہ میں شرف مقبول فرمائے. وقت زیادہ ہونے کی بنا پر کل کے درس کو انتہائی اختصار کے ساتھ موقوف کر دیا گیا, جبکہ ہمارا درس 250 ہجری سے لے کر 300 ہجری تک کے درمیان واقعات پر مشتمل تھا, جس میں سے ہم نے اسلامی تاریخ میں سے بنو عباس کے دور کو ایک اختصار کے طور پر آپ کے سامنے پیش کیا, اور بالخصوص ائمہ اہل سنت اور اسلاف اہل سنت میں سے حضرت امام بخاری علیہ رحمت, حضرت امام مسلم علیہ رحمت, حضرت امام ابن ماجہ علیہ رحمت, حضرت امام سلیمان بن اشعث ابو داؤد علیہ رحمت کا ایک مختصر سا خاکہ آپ کی خدمت میں پیش کیا, جس کو آپ حضرات نے کل سماعت بھی فرمایا. حصول برکت کے لیے بخاری شریف کی پہلی حدیث اور آخری حدیث آپ کے سامنے پیش کی گئی, جس کو علماء نے اختصار کے طور پر اس کی فضیلت چھپانے کے طریقے کو بیان کیا ہے. قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب اس سورۃ زمین پر بخاری شریف ہے, اور وہ عظیم کتاب ہے جس کے متعلق آپ نے کل مقدس اقوال فرما ربانین کے سماعت فرمایا کہ جس کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کتاب فرمایا تھا. آج ایسی اور ایک کتاب آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی, اور حصول برکت کے لیے ہم اس کی پہلی اور آخری حدیث پڑھیں گے, تاکہ اس حدیث پاک کے امام اور ان احادیث جن محدثین نے اور جن صحابہ سے اس کتاب میں حدیثیں مروی ہیں ان کی فیض و برکات سے ہمارا ظاہر باطن اور دنیا و آخرت روشن ہو جائے. آخری بحث ہم نے آپ کی خدمت میں حضرت سلیمان بن اشعث یعنی حضرت امام ابو داؤد جن کی سیاستان ایک عظیم کتاب سنن ابی داؤد ہے اس کو پیش کیا تھا. پہلے چلتے ہیں بنو عباس کی تاریخ کی طرف مختصر سا خاکہ, اس کے بعد پھر اپنے ائمہ کی طرف آپ کی توجہ کو لے کر آئیں گے. یہ دور جو چل رہا تھا یہ خلیفہ معتمد علی اللہ کا تھا, جو 256 ہجری سے لے کر 279 ہجری تک اس کا یہ دور جاری رہا. اس کی قسمت بھی بڑی شوم قسمت تھی, ایک بڑا خطرناک فرقہ اس کی دور خلافت میں پیدا ہوا جس کو قرامطہ کہا جاتا ہے, بڑے قاف کے ساتھ قاف را حمزہ میم اور قاف قرامطہ. 278 ہجری میں یہ فرقہ کوفے کی سرزمین سے اٹھا. میں نے جس طرح کے گزشتہ درس میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیا تھا کہ مسلمانوں نے یعنی بالخصوص فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ایران کو فتح تو کر لیا تھا, لیکن دیگر مہم میں مصروفیت کی بنا پر ایران کی عوام کے ذہن و دماغ کی تبلیغ کا سلسلہ زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکا, جس کی بنا پر ان کے اندر اپنی برادری کا تو تعصب تھا ہی کہ عربیوں نے ہم پر غلبہ کیسے حاصل کر لیا اجمی, اور پھر بنو امیہ نے جو حضرت امام عالی مقام کی شہادت بنو امیہ کے دور میں ہوئی ہے, یزید کے دور میں ہوئی ہے, جو بنی امیہ کا ایک خلیفہ تھا, اس کے بعد ایرانیوں کے اندر بڑی شورش مچی اور انہوں نے پوری کوشش کی کہ عالمی حکومت کا قیام ہوتا چلا جائے. تو ان کے ذہنوں کے اندر اپنے پرانے فاسد عقائد موجود تھے جو زمانے جاہلیت کے اندر ان کے بزرگوں کے اندر نافذ تھے. جس طرح کہ آج بھی آپ ایران کے اندر دیکھتے ہیں کہ نمروز کا روزہ ہوتا ہے, یہ دیگر اور چیزیں آج بھی ان کے معاشرے کے اندر گویا کہ رائج ہے, جس کا شریعت مطہرہ کی تعلیم سے کوئی واسطہ نہیں ہے. کوفہ کے اندر ایک شخص جس کا نام حمدان کرامت تھا, اس نے لوگوں کو اپنے بظاہر تقوی اور طہارت سے گھیرنا شروع کیا. ایک باغ میں وہ خادم لگا, نوکر لگا, وہاں پر وہ کھجوروں کا کام کرتا, پابندی سے نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا, تقوی طہارت روزہ رات کو قیام. لوگوں نے جب دیکھا تو اجمی ایسی ہے جن میں شعبہ بازی زیادہ ہوتی ہے, وہ ایسی چیزوں کو دیکھ کر بہت زیادہ متاثر ہو جاتے ہیں. اور اکثر آپ نے دیکھا ہے کہ میں نے جعلی پیروں کا ذکر آپ کے سامنے کرتے رہتا ہوں, تو اجمیوں کا عروج بھی عقیدت ہے اور اجمیوں کا زوال بھی عقیدت ہے. عقیدت میں کوئی استقرار نہیں رہا, انہوں نے کسی چیز کو رکھا نہیں, جس کی بنا پر آج آپ دیکھتے ہیں کہ جناب کسی نے کسی بزرگ کا نام لے لیا, یا آج ہمارے معاشرے کے اندر ہے کسی خاندان میں ایک پیر گزر گیا, ہم کی پوری اس کو چومتے رہتے ہیں, چاہے وہ شریعت مطالعہ کے خلاف کوئی بکواس کرتے ہیں. ہم نے بابا فرید کی اولاد میں سے, بابا بہودین کی اولاد میں سے, ارے بابا فرید الدین کی اولاد میں سے ہے,
تو اس بدبخت کو چاہیے کہ بابا فرید کے چکر نقش قدم پر چلے، بہادر زکریا علیہ رحمت کے نقش قدم پر چلے. تو ہم نے ایک معیار کیا بنا لیا ہے کہ فلا پیر صاحب کی اولاد ہے، او ہو ہو بڑے دل کے پاؤں چنیں گے، ہاتھ چنیں گے، یہ ہمارے زوال کا سبب بنا. سید صاحب ہیں، او ہو سید معصوم نہیں ہوتا. سید اگر سرکار کے دین پر رہے تو بات درست ہے، اور سرکار کے دین کی ترویج نشاط میں رہے تو بات درست ہے، لیکن یہاں شریعت شریف اپنے آپ کو سید کہنے والا داڑھی بھی ملا رہا ہے، چسبی پی رہا ہے، شراب بھی پی رہا نہیں، باپو ہے یہ، باپو باپو کے بارے میں کچھ نہیں بولو. تو وہ ایسی چیز ہے جو دین کے اندر بکواس شامل کر دی گئی ہے انتہائی غلو کے ساتھ، اور اسے اتنا بڑا بزرگ مانا جاتا ہے کہ اگر سید منہ سے جو نکالے گا تو بیڑا غرق ہو جائے گا. یعنی اس نے دین متین کو الٹی چھری سے ذبح کر دیا ہے. عوام ایسی بیوقوف ہو چکی ہے شعبدہ بانی کے اندر کہ جو چاہے وہ پاک کی اولاد بن جاتا ہے، جو چاہے سید بن جاتا ہے، چاہے وہ جمعرات کو پیدا ہو جو اور مشہور ہو جاتا ہے. سب سے بڑی چیز میں میرا آقا نے فرمایا کل متقی وہ نقی ہوا علی، ہر متقی شخص میری اولاد ہے. اس لیے سرکار نے فرمایا ہر متقی پرہیزگار شخص میری اولاد ہے. ہم نسب کے منکر نہیں، میں بار بار آپ کی خدمت نرض کرتا ہوں، نسب کے ہم منکر نہیں. نسب یقیناً اور معاملات جس کا نسب عالی نہیں اس کے مقابلے میں اس کو خدا کا قرب جلدی ملتا ہے، لیکن نسب کے ساتھ اس کا حسب اعلیٰ ہونا چاہیے. سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضاہ اللہ کو جو یہ مقام نصیب ہوا ہے، اس میں سب سے بڑی چیز آپ کا نسب پاک تھا کہ آپ حسنی اور حسینی تھے، لیکن اس کے ساتھ آپ کے مجاہدات بھی شامل تھے. اپنے بزرگوں کی وصیت پر مکمل پوری زندگی جو آپ نے تقوی طہارت کے ساتھ گزاری ہے. اس لیے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی علیہ فرماتے ہیں کہ مولانا علی کے خاندان میں یہ خاصیت ہے کہ جن کے رد و طے کے اندر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا خون بہنے کی صلاحیت کر رہا ہے، وہ اگر اپنے عمل کو شریعت مطہرہ کے تحت ڈال دیں، اوروں کی زندگی پوری زندگی سجدے میں گزر جاتی ہے، ان کے چند سجدے خدا کی بارگاہ میں اتنے مقبول ہو جاتے ہیں کہ خدا انہیں تقدیر کا بادشاہ اور تصرف کا مالک بنا دیتا ہے. تو اگر نسب آنی ہے تو اس کے لیے مقام اور تقویٰ یہ ضروری ہے. ہاں، اور شخص جو نسب میں ان کے مقابلے میں نہیں، اسے وہ مرتبہ نہیں مل سکتا جو ایک ہاشمی شخص کو اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے. تو مختصر یہ میں آپ کو بتا رہا تھا، ہمارے اجنبیوں کے اندر یہ بڑی خرافات ہے. عقیدت ادب اسلام ہے، لیکن ہر ایرے غیرے کا ادب نہیں کہ جناب اسلام کی گویا کہ بے خونی کر رہا ہو اور اس کے بارے میں جناب کہا جائے کہ یہ صحیح صاحب ہے، یا جناب فلا فلا پیر صاحب کی اولاد میں سے ہے، وہ پارا پیر صاحب کی اولاد اپنے گویا کے مزاروں کے اوپر شیعوں کا ماتم کروا رہا ہو اور بھنگڑے ڈلوا رہا ہو، تو لعنت ہے ایسے پیر کے اوپر جو اسلام کو دباہ کر رہا ہے اور بزرگوں کی پوری نشانی کو ختم کر رہا ہے. تو وہ لائق لعنت ہے، نہ کہ ہمارے لائق ستائش اور تعظیم ہے. تو ہمارے لیے سب سے بڑی چیز قرآن و سنت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمود مبارکہ، یہ سب سے بڑی عظیم چیز ہے. یہ ہماری اعتدال اور ہماری عقیدت کا معیار ہے. جو اس پر چلے گا وہ ہمارے سر کا تاج ہے، جو اس پر نہیں چلے گا چاہے اس کا نسب کتنا بھی آ رہا ہو اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. تو یہ معیار عجم میں قائم نہیں رہ سکا. عرب کے لوگ اس معیار میں بڑے مضبوط رہے. جب تک اسلام عرب میں رہا فتنے فرقہ واریت نہیں رہے، لیکن جب اسلام عرب سے نکلا اور عجم میں داخل ہوا تو آپ نے دیکھا ہے ایران جو سب سے پہلے فتح ہوا ہے، اس کے بعد عرب کی پوری حکومت اور عرب کے اندر انتشار اور فتنے پیدا ہوئے. آپ تاریخ اسلام سن رہے ہیں، میں اس گہرائی میں نہیں جا سکا وقت نہ ہونے کی بنا پر، لیکن آپ دیگر اور تاریخ کا مطالعہ بھی کریں کہ جب تک اسلام عرب کے اندر تھا کوئی فتنہ نہیں آیا، کوئی فرقہ پرستی نہیں ہوئی، لیکن جیسے وہ عجم کے اندر آیا تو عجمی لوگوں کے اندر شعبدہ بازی بہت ہے، وہ چڑھتے سورج کو سلام کرتے ہیں. اس بنا پر گویا کہ فرقہ واریت ہوئی، اور ہر شخص جو ان کے سامنے چپ اور لمبی لمبی تصویر لے کر چلتا تھا وہ اس کو غوث اعظم ماننے لگے. اور آج بھی ایسی شعبدہ بازیاں ہو رہی ہیں. آج بھی شعبدہ بازیاں، آج چوک پر ایک بیٹھا ہوگا، اس کے پاؤں میں کڑا ڈالا ہوا ہوگا، گلے میں اس نے زنجیر ڈالی ہوئی ہوگی، منہ بند ہوگا اس کا، 15-20 انگوٹیاں اس نے ہاتھ میں چڑھائی ہوں گی، اور 50-60 پاؤں کے اندر اس نے کنگن پہنے ہوں گے. لوگ کہیں گے نہیں نہیں مجذوب ہے. ایک یہاں پر تلخ حقیقت میں آپ کو بتاؤں، میں آپ کا نہیں اپنا ہی محاذہ کر رہا ہوں، اس نیت سے آپ سماعت فرمائیے. یہ معاشرہ ہے، اس میں بھی رہ رہا ہوں، آپ بھی رہ رہے ہیں. میرے بھی فرض ہے اس کی اصلاح کرنا، اور آپ کا بھی فرض ہے اس کی اصلاح کرنا. سب سے مقدس فیلڈ طریقت کی فیلڈ ہے. اس کا ہر شخص نے شعبے باز میں فائدہ اٹھایا، اور گویا کہ بزرگوں کی شان کو بدنام کرنے کے لیے سست کی شہرت حاصل کرنے کی کوشش کی. جس طرح کے ماضی قریب میں بہت بڑا بدبخت فرقہ فتنہ گوہر شاہی آپ کے سامنے موجود ہے، جس نے نہ جانے کیا کیا معاملات کیے. نام کس کا لیا؟ بابا بلے شاہ کا، پیر مہر علی شاہ صاحب علیہ رحمت کا، اور بابا فرید کا نام لے کر اس نے گویا کہ شعبدہ بازی شروع کی. اور سندھ اور پنجاب کی بھولی بھالی عوام جو ان پیروں کا نام لینے والی تھی، وہ گویا کہ لکیر کے فقیر بن کر اس کے پیچھے چل پڑے. ان کو سمجھانے والا کوئی نہیں تھا. ایک بات میں یہاں پر عرض کرتا چلوں، جو توجہ کے ساتھ قرامتی فرقے کو سمجھنے کے لیے آج ایسے معاملات ہمارے اندر بھی ہو رہے ہیں، ذرا اس کو غور سے سنیے. ہمارے معاشرے میں کیا ہے؟ ہمارے معاشرے میں ہر شخص آج ولی ہو چکا ہے، اور ہر شخص اتنا ماہر ہو گیا ہے کہ اس کو پتا اس دور کا قطب کون ہے, اس کو پتا اس دور کا غوث کون ہے.
میں جب حبیب مسجد میں نیا نیا آیا تو جمشید روڈ سے مجھے خط موصول ہوا, مجھ سے کہا جناب آپ یہ استخارہ کیجئے, یہ کیجئے, یہ کیجئے, تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ اس دور کا قطب کون ہے. میں نے کہا سبحان اللہ, اب قطب کو ڈھونڈنے کے لیے استخارہ کیا جائے. یعنی روایتوں میں تو یہ ہے کہ قطب اپنے علم و فضل کے ساتھ خود عالم کو گھیر لے گا. قطب کی مثال, قطب عربی میں کہتے ہیں اس میخ کو جو چکی کے پاٹ میں لگی ہوتی ہے, اگر وہ میخ نکال دیا جائے تو چکی برباد ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی اور اس کا نظام گرم برم ہو جائے گا. تو وہ میخ اپنی قدر خود بنواتی ہے جناب, جس سے اس کا مقام ظاہر ہوتا ہے. تو ڈاک کے ذریعے خط بھیجنا شروع کر دیا گیا جناب کہ آپ ذرا اس پر عمل کیجیے, جمشید روڈ میں ایک امام صاحب ہے جناب, وہ اپنے آپ کو قطب کہتے ہیں, تو جناب آپ یہ معاملہ کیجیے. میں نے کہا خدا ہی رحم کرے جناب عوام پر کہ جناب جہاں استخاروں کے ذریعے قطب کا ادراک کیا جائے اور ہر وہ شخص جو, تو ہمارے معاشرے میں یہ چیز پیدا ہو گئی. آج اگر کوئی شخص منہ سے گالیاں دے رہا ہے, بکواس کر رہا ہے, شریک کے خلاف باتیں کر رہا ہے, اس کے پاؤں میں کڑے ڈلے ہوئے ہیں, تو ہمارا دوسرا کہتا ہے گناہ ملے گا, اس کا رد نہیں کرنا. بولے کیوں؟ بولے مجذوب ہے. ہم نے کہا سبحان اللہ, آپ اتنے بڑے بڑے قلندر ہیں کہ آپ کو پتا ہی مجذوب ہے. یعنی مجذوب ولایت میں اتنا چھپا ہوا سلسلہ ہے. مجذوب اس شخص کو کہتے ہیں جس کی عقل کو جذب کر دیا جائے, اور مجذوب کو سمجھنے کے لیے پائے تک ولی ہونا چاہیے کہ جو اس کے مقام اور منصب کو سمجھتا ہے, سلوک کے عظیم مرتبے پر ہو جو اس مقام کو سمجھے. آج جناب پان کی دکان پر دو دوست بیٹھ کے بات کر رہے ہیں ہاتھ لگا کر, اور کہیں گے فلاں مجذوب ہے جی, فلاں مجذوب ہے, اور اس نے کیا کہ ہمارے معاشرے کا بیڑا غرق کر دیا, ہمارے معاشرے کا بیڑا غرق کر دیا. پیروں کی بھرمار ہو گئی, برساتی مینڈکوں کی طرح ہر گلی میں پیر آ گئے اور آج تیرے پہ جادو ہے جی, وہ تیرے پہ جنات ہے. ہم نے کہا سارے جنات سنیوں پر ہیں, سارے جادوگر سنیوں پر جادو کرتے ہیں, کسی بد مذہب پر ہم نے نہیں سنا کہ اس پر جادو ہوا. تو یہ ہماری بے اعتدالی, شریعت قرآن سنت اور ہم نے اپنے اخلاق مضبوط لوگوں کے طریقے کو چھوڑ دیا, اس کی بنا پر کیا ہوا؟ ہر شعبہ باز ہمارے معاشرے میں آ کر اپنے آپ کو ولی گنواتا ہے. فجر میں وہ سو رہا ہے, ظہر میں وہ سو رہا ہے, بکواس اس کے منہ سے نکل رہی ہے, غیر محرموں کے ساتھ وہ گپے شپے لگا رہا ہے. بولے نہیں نہیں, بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں جناب, یہ عمل اس لیے کر رہے ہیں کہ لوگ ان سے نفرت کریں. میں نے کہا یہ عمل تو کسی صحابی نے ایسا نہیں کیا, سرکار نے نہیں کیا, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جانشین جن کے سینے سے طریقت کے تمام سلسلے نکلے ہیں, مولا کائنات فاتح خیبر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم, ان کی زندگی میں تو کبھی ایسی گویا کی باتیں نظر نہیں آئی جو آج ہمارے سامنے معاشرے کے اندر شعبہ بازیاں نظر آ رہی ہیں. آج تیر کی نشانی ڈبل پتی پان ڈھول بجانا, انگوٹیاں پہننا, یہ بن گئی ہے. دعا کیجیے اللہ رب العزت ہمارے فہم میں اعتدال نصیب فرمائے. ہم مسلمان ہیں, ہمارا معیار قبولیت بہت بلند ہے, قرآن سنت ہمارے لیے ہر معیار کا آئینہ ہے. دعا کیجیے ہر شخص کو اس کے آئینے میں, میرے آقا کی سیرت کے آئینے میں, مسلم بزرگان دین کے آئینے میں ہمیں کسی کو اپنی عقیدت اور اپنے جذبات کا مرکز و محور بنانے کی توفیق عطا فرمائے, نہ کہ ہر شعبے باز کو اٹھا کر جناب دے کے یہ فلانا مجذوب ہے جی, فلانا مجذوب ہے. میں نے کہا تم تو پھر بہت سے آدم ہوں گے کہ تمہیں پتا ہے کہ فلانا مجذوب ہے اور فلانا خالق ہے, فلانا خالق اور مجذوب ہے. یہ ایسا ہوا کہ ہر شخص کو ڈھیل دے دی گئی اور اس کو کہہ دیا گیا, تو ہر شخص اس ولایت کے مسئلے پر کھینچم تانس میں شروع کر دی, اور پورا معاشرہ درد کے ڈوبے ہوئے لوگ, نفسیات کے مارے ہوئے لوگ جن کو قرار چاہیے, ان کے سامنے چکنا چوٹی باتیں کر دی. وہ تیرے پر تو جادو ہے, تجھے رات کو نیند نہیں آتی. ارے اسے مال کی فکر ہے, اسے نیند کہاں سے آئے گی؟ تیرے کو گھبراہٹ ہوتی ہے. ارے اسے رات کو نیند نہیں آتی, اعصابی کمزوری کی بنا پر اسے گھبراہٹ ہو رہی ہے, اور تو کہہ رہا کہ جناب اس پر جنات چڑھ گیا ہے. اللہ اکبر. ایک شخص ہمارے پاس کیسے آئے تھے, ہمارے دوست یہاں بیٹھے ہوئے مجھے نظر آ رہے ہیں, وہ میرے پاس لے کر آئے کہنا کہ شاہ صاحب یہ جو ہے اپنی بیوی کو طلاق دینے کے چکر میں ہے, اور یہ کہتا میرے پر جنات ہے. تو میں نے سب سے پہلے آئینہ ان کے منہ کے سامنے رکھا. میں نے کہا حضرت اپنا چہرہ دیکھیے, آپ کتنے حسین و جمیل ہے. تو کہا میں آئینہ نہیں دیکھتا. میں نے کہا اچھا آپ کے پاس مال کیسا؟ بولے مال کچھ نہیں, بس 2-2.5 ہزار نوکری کرتا. میں نے کہا یار نہ تو خوبصورت ہے نا تیرے پاس مال ہے, کوئی طرح جادو کر کے کرے گا. میں نے پوچھا ذرا یہ بتاؤ دوست تیرے کتنے ہیں؟ کہا دھوراجی میں 8-10-12 دوست ہیں. میں نے کہا دوستی ختم کر, دوستی ختم کر, کیونکہ دوست اچھے بھی بہت اچھے ہوتے ہیں, اور برا کرنے والا اس کو جہنم اور اس کی زندگی برباد کر دیتا ہے. صحبت جیسے ہوگی وہ اثر رکھتی ہے. ہمارے دوست کیا کہتے ہیں, یار آج کل تیری آنکھوں میں ہلکے بہت پڑ گئے, آج کل تیرے اندر اچھاٹ طبیعت تو نہیں ہوگی, آج کل فلاں آدمی بڑے کاروبار میں جناب انہوں نے مال کمایا, تیرا کاروبار بڑا سست ہے.
اس کو ڈوز دیا گیا. وہ سامنے کو برات کا اظہار کرتا رہا کہ نہیں نہیں میں بالکل افشاش بچا ہوں سیٹ ہوں, لیکن جب رات کو خلوت میں بستر پر وہ لیٹا تو اسے دوستوں کے خیال آنے لگے اور وہ ایک ایک خیال اس کے دل میں گھر کرنے لگا. پریشان ہو گیا, دل و دماغ کے اندر گردش کی فضا ہو گئی, نیند اڑ گئی, اعصابی کمزوری ہو گئی جس کی بنا پر بھوک مر گئی, چڑچڑا پن آ گیا, غصہ ہو گیا, جسم میں درد ہو گیا. پیر کو گویا کہ گراک مل گیا. کون پیر؟ پیر منگل بدھ جمعرات والا پیر. اس کو گراک مل گیا اور اس نے گویا کہ تعویذ کا سلسلہ اس پر شروع کر دیا اور شعبدہ بازی شروع ہو گئی. ہم نے کہا اس کو لیاقت لے جاؤ, کسی نفسیاتی ڈاکٹر کو دکھاؤ, اس کی نیند بحال کرو. وہ الحمد للہ دوست نے اس فقیر کا کہنا مانا, اس کو لیاقت اسپتال لے گئے, ایک ماہر نفسیات ڈاکٹر کو دکھایا, اس نے دو تین ڈوز اس کو رات کو نیند کے لیے, اس نے سکون سے آٹھ گھنٹہ نیند کی. اب میرے پاس آتے ہیں, میں نے کہا جنات کا شاسن چلا گیا ہے, نیند بحال ہو گئی, اب اس کا جنات چلا گیا ہے. تو جنات حق ہے, جادو حق ہے, یہ ہوتا ہے, لیکن اتنا نہیں جتنا سمجھا جاتا ہے, اتنا نہیں جتنا سمجھا جاتا ہے. میں کثرت سے تقریر کرتا ہوں تو میرے اعصاب میں درد ہو جاتا ہے اور گلا خراب ہو جاتا ہے. اگر میں یہ سمجھوں کہ کسی بد مذہب نے مجھ پر تحریف کر دیا ہے یا جادو کر دیا ہے تو مجھے اپنی مسئولیت کو بھی تو دیکھنا ہے کہ میں کر کیا رہا ہوں اپنے جسم کے ساتھ. جناب جو آرام کا ٹائم ہے اس میں مطالعہ ہو رہا ہے, اور جو مطالعے کا ٹائم ہے اور جو جاگنے کا ٹائم ہے اس میں سونا ہو رہا ہے. ہمارے دوست حکیم صاحب یہاں موجود ہیں, اللہ ان کے علم و فضل میں مقام عطا فرمائے, وہ جانتے ہیں اس کی بنا پر ہوتا کیا ہے. اس کی بنا پر خشکی, خشکی کی بنا پر بلغم, رطوبت, صفرا, اور اس کی وجہ سے دل و دماغ جام ہے, بلغم کی کثرت ہے. وہ جادو نہیں ہے, وہ جن جو ہے وہ بلغم ہے, کوئی اور چیز نہیں ہے. وہ جادو جو ہے وہ دماغ کی تھکن ہے اور اس کو بلغم نے تھکا دیا ہے. تو مین چیز, اصل چیز طب کی ہوتی ہے. اس لیے ہمارے فقہاء نے جب بھی کوئی شرعی فتویٰ کا جواب دیا ہے تو وقت کے طبیب اور حکیم کو اپنے ساتھ بٹھایا ہے اور اس سے پوچھا کہ آپ, کیونکہ یہ مسئلہ شریعت کا نہیں حکمت کا نظر آ رہا ہے, تو حکیم صاحب آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. تو حکیم جب رائے دیتا تو شریعت مطہرہ کے فقہاء اس حکیم کی رائے کو تجویز میں لیتے, اور جہاں پر صحیح مسئلے پر پہنچتے تو اپنے سائل کے لیے وہی نسخہ وہ تجویز فرما دیا کرتے. ایسے بے شمار مسائل ہیں, مثلاً کان میں دوائی ڈالنا آج کل نیا مسئلہ چلا ہے, کان میں دوائی ڈالنا, آنکھ میں دوائی ڈالنا. ہمارے علماء نے ریسرچ کیا, معتبر ڈاکٹروں کے ساتھ بیٹھ کر ان کی لیبورٹری میں تحقیق کیا, انہیں پتا چلا کہ کان سے حلق کا راستہ نہیں, آنکھ سے حلق کا راستہ ہے. لہذا اگر آنکھ میں دوائی ڈالی جائے تو وہ حلق میں پہنچ جائے گی. یہ علماء نے تحقیق کی. اب پوچھا گیا کہ سرکار نے سرما جو آنکھ میں لگایا ہے, تو علماء نے فرمایا سرکار کی خصوصیت ہے, ہاں سرما لگا لے تو اس کی اجازت ہے, اس لیے کہ سرکار کی سنت سے ثابت ہے, کوئی اور چیز ثابت نہیں. لہذا آنکھ میں دوائی ڈالنے سے اس دور کے ہمارے علماء نے منع کیا, کیونکہ طب اور سائنس یہ کہہ رہی ہے اور تحقیق اس بات پر آئی ہے کہ آنکھ کے اندر سے گلے کا منفذ راستہ موجود ہے جو حلق کے اندر دوائی پر جاتی ہے. تو آپ دیکھیے پہلے دور کے فقہاء نے اس پر فتویٰ نہیں دیا کیونکہ طب نے اتنی ترقی نہیں کی تھی, آج طب نے ترقی کی ہے. تو علماء اور اہل طب اور حکماء بیٹھ کر انہوں نے شریف فتویٰ جاری فرما دیا. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم قرآن و سنت کو معیار بنائیں, عقیدت کا معیار وہ ہو جو اس آئینے میں جس کی تصویر خوبصورت نظر آئے اس کو اپنا مقتدا پیر اور مرشد بنایا جائے. کرامتی فرقہ حمدانی کرامتی نام کے شخص صاحب کوفے کا رہنے والا, بڑا متقی پرہیزگار ہونے کا اس نے ڈرامہ کیا. لوگ اس کے قریب آئے تو جو اس کے قریب آتا یہ اسے کہتا کہ پچاس نمازیں فرض ہیں, پچاس نمازیں فرض ہیں. مولا علی کے بیٹے محمد بن حنفیہ کہتا تھا یہ محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. الیاذ باللہ, یعنی مولا علی کے یہ شیعوں کا بڑا مضبوط فرقہ رہا ہے, اور آج بھی ایران کے اندر اور عراق کے پسماندہ علاقے کے اندر اس کے ماننے والے موجود ہیں جو مولا علی کے صاحبزادے محمد بن حنفیہ کو رسول مانتے ہیں. اور اس نے وہی کا بھی دعویٰ کیا اور یہ فرقہ آہستہ آہستہ بڑھتا چلا. اس نے کیا گل کھلائے, ذرا دل کے کانوں سے سماعت فرمائیے کہ اسلام پر کیسا ظلم و ستم اس فتنے نے ڈھایا ہے. 278 ہجری نے اس کرامت فرقے نے اپنی جڑوں کو وسیع کرنا شروع کر دیا, اور ایک حال گویا کہ ایسا آیا کہ اس نے بصرہ اور دیگر علاقوں کے اندر اپنا مکمل کنٹرول سنبھال لیا. آگے اس کی تشریح 300 حالات میں آ رہی ہے, اس کے ذمن میں پیش کروں گا. تو مختصر یہ کہ 378 ہجری نے کرامتی فرقہ اٹھا جس نے پورے عالم اسلام کو ہلا کر رکھ دیا, جس میں تمام اور جو اسلامی فرقے تھے انہوں نے سوچا کہ یار یہ تو بہت بڑا بدبخت نکلا ہے, اس کا کوئی علاج کیا جائے. بغداد میں سارے فرقوں کے اندر اتحاد ہوا کہ ہم تو لڑتے رہیں گے, مناظرہ کرتے رہیں گے, یہ بہت بڑا بدبخت آیا ہے کہ جناب سے 50 نماز کا دعویٰ کرتا ہے, یہ کرتا ہے. سب نے مل کر اس کی پٹائی بغداد سے لگائی, اس کو بغداد سے بھگایا گیا. تو گویا کہ اس طریقے سے یہ معاشرہ گویا کہ پھیلتا چلا گیا, اور انہوں نے کیا کارنامے کیے آگے آپ سماعت فرمائیں گے. مختصر یہ 278 ہجری کے بعد 279 ہجری اسلام کے عظیم شہسوار, عظیم محدث, عظیم فقیہ حضرت امام بخاری علیہ رحمت کے بڑے جلد قدر شاگرد جن کی کتاب اللہ اکبر یہاں خطہ کے اندر شامل ہے اور علماء اہل سنت کے جمع غفیر ہے جو اس کو بخاری کے مقابلے پر رکھتا ہے. اس کتاب کا نام ہے سنن ترمذی. امام ترمذی علیہ رحمت نے جو کتاب تحریر فرمائی ہے ترمذی شریف, یہ احکام اور قواعد کے اعتبار سے بخاری سے بھی زیادہ مضبوط کتاب ہے. جامع ترمذی, یہ جامع ترمذی وہی جامع ہے جس میں 8 عنوان موجود ہے جو میں نے آپ کے سامنے گزشتہ درس میں پیش کیے تھے, سیرت, آداب, احکام, شرائط, جہاد, مناقب. وہ جو 8 ابواب پر کتاب کو مشتمل کیا جاتا ہے, اسی ابواب پر حضرت امام ترمذی علیہ رحمت نے اپنے استاد کی معرفت کو لیتے ہوئے آپ نے گویا کہ ترمذی شریف تحریر فرمائی. اور ترمذی شریف اسلام میں مقدسہ کا اور اسلامی تعلیمات مقدسہ کا ایک بہت بڑا گویا کہ عظیم شاہکار ہے. جن علماء نے بخاری شریف کو فضیلت کے نظروں سے نوازا ہے, ان علماء نے ترمذی شریف کے متعلق بھی یہ پیاری کلمات ارشاد فرمائے ہیں. ایک دفعہ آپ درود پاک پڑھیے, آج ہم ترمذی شریف کے ختم کا بھی اہتمام کرتے ہیں. امام ترمذی علیہ رحمت 209 ہجری میں بلخ کے علاقے میں جو بخارا کے قریب ہے وہاں پر آپ کی ولادت ہوئی. امام بخاری علیہ رحمت, امام مسلم علیہ رحمت آپ کے استاد ہیں. امام ترمذی علیہ رحمت نے بے شمار کتابیں لکھی ہیں جس میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے خد و خال شریف, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حلیہ مبارک پر ایک بڑی مضبوط کتاب لکھی جس کا نام بہت بلند ہوا, شمائل ترمذی, جو حضرت امام ترمذی علیہ رحمت لکھی. اور اس ترمذی شریف کے آخر میں اس رسالے کو گویا کہ چسپا کیا گیا ہے. اس کے علاوہ حضرت امام ترمذی علیہ رحمت کی جو میرے ہاتھوں میں اس وقت کتاب موجود ہے ترمذی شریف, یہ احادیث مبارکہ کا ایک بہت بڑا مسودہ ہے. علماء نے اس کو بخاری کے مقابلے کا مرتبہ دیا ہے. یہ اتنی عظیم ترین کتاب ہے, احکام سے متعلق کتاب ہے, شریعت کے حدود سے متعلق کتاب ہے. جو شخص ترمذی شریف کو نہیں پڑھ سکا اور اس پر عبور حاصل نہیں کر سکا, اس کا علم کبھی مضبوط نہیں ہوگا اور وہ اپنے علم کے اندر بالغ النظری حاصل نہیں کر سکتا. اس عظیم کتاب کے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بے شمار صحیح قول موجود ہے جس پر علماء اہل سنت کا اتفاق ہے کہ ترمذی شریف میں اکثر احادیث صحیح ہے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب پہنچنے والی ہے. تو حصول برکت کے لیے انشاءاللہ العظیم ہم اس حدیث پاک کی کتاب میں سے پہلی حدیث پڑھیں گے, اس کے بعد آخری حدیث پڑھیں گے, تاکہ اللہ رب العزت امام ترمذی علیہ رحمت کی فیض و برکات سے ہمیں متمتع فرمائے. اور جو احادیث مبارکہ اس میں لکھی گئی ہے, میں نے گزشتہ درس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ بزرگوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ ایک حدیث پڑھنے کے بعد وہ آخری حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں, اس لیے کہ اختصار کے ساتھ اس حدیث کے اندر جو کتاب کے اندر جو برکات موجود ہے سب اللہ رب العزت اپنے فضل سے بندوں کا فرما دیتا ہے. درود پاک پڑھ لیجیے. صلاتوں و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول. حضرت امام ترمذی علیہ رحمت نے ترمذی شریف میں پہلی حدیث کتاب الطہارت پر لی ہے, طہارت کے بیان پر لی ہے. اور آپ نے یہی بیان کیا کہ لا تقبل الصلاۃ بغیر طہور, کہ جب تک پاکی نہیں ہوگی نماز قابل قبول نہیں ہوگی. حدیث پاک سنیے, امام ترمذی علیہ رحمت نے فرماتے ہیں, عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اذا توضأ العبد المسلم, جب مسلمان بندہ, او مومن, جب مسلمان یا مومن بندہ وضو کرتا ہے, جب وہ وضو کرتا ہے, سکا فرماتے ہیں, فغسل وجہ خرجت من وجہ کل خطیئت نظر الیہ بعینہ مال ماء او مال قطرہ او نحوہا. سکا فرماتے ہیں, جب اپنا منہ دھوتا ہے تو جیسے ہی منہ کے پانی کے قطرے گرتے ہیں دراصل وہ اس کے گناہ دھل کر گر رہے ہوتے ہیں. آگے ارشاد فرمایا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے, اذا غسل یدہ خرجت من یدہ کل خطیئت, جب وہ ہاتھوں کو دھوتا ہے تو اس کے ہاتھوں سے سارے گویا کے گناہ جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں. بتشبہ بیدہ, جو گناہ اس نے اپنے ہاتھ کے ساتھ کیے تھے, حتی یخرج نقیا من ذنوبہ, یہاں تک کہ جب وہ وضو سے فارغ ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اسے تمام صغیرہ گناہوں سے پاک کر دیتا ہے. تو یہ حضرت امام ترمذی علیہ رحمت نے ترمذی شریف کے اندر یہ گویا کہ سب سے آخری حدیث نقل فرمائی ہے. ایک دفعہ پہلی حدیث جو نقل فرمائی ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہے کہ جس میں فرمایا گیا کہ جب بندہ وضو کرتا ہے تو اس کے جسم سے گویا کہ گناہ بہتے ہیں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اتنے عظیم ولی تھے کہ آپ کے سامنے جب وضو کوئی کرتا تو آپ کی نظر اس کے گناہوں پر جاتی تھی. اتنا عظیم مرتبہ آپ کا تھا کہ جب آپ خود بھی وضو فرماتے تو جو پانی گرتا اس سے آپ کو تمام چیزیں نظر آنے شروع ہو جاتی. آپ نے خدا کی بارگاہ میں دعا کی, مولا مجھ سے یہاں کے لے لے, میں نہیں دیکھ سکتا یہ چیزیں کہ لوگوں کے ساتھ کیا معاملات ہے. تو اللہ رب العزت نے اتنی عظیم آنکھیں اور فراست حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمائی تھی کہ آپ کے سامنے کوئی وضو کرتا تو اس کی خطیات اور اس کے گناہ آپ کے سامنے واضح ہو جاتے. تو یہ مقام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے غلاموں کے غلام کا ہے. تو میرے آقا کی نظر نبوت کا شان اور اس کی عظمت کیا ہوگی. امام ترمذی علیہ رحمت نے سب سے آخری حدیث ترمذی شریف کی جو نقل کی ہے وہ سماعت فرما لیجیے. بڑی پیاری حدیث ہے, دل کے کانوں سے حدیث پاک کو سماعت فرمائی. میرا ارادہ نہیں تھا, میں نے کہا وقت زیادہ ہو جاتا ہے نہیں پڑھتے ہیں, لیکن جب میں نے ترمذی کی پہلی اور آخری حدیث پڑھی تو میں نے کہا آج کی نشست میں حصول برکت کے لیے ہم ان دونوں حدیثوں کو خود پڑھیں گے تاکہ اس کے برکات ہمیں نصیب ہو جائے. آخری حدیث ہے عن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ترمذی شریف کے حدیث کے آخری صحابی حضرت انس بن مالک ہیں. وہ کہتے ہیں اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ روایت کرتے ہیں کہ میرے آقا نے سبحان اللہ ارشاد فرمایا من رآنی فی المنام فقد رآنی, جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا, جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا. فإن الشیطان لا تخیل بی, اس لیے کہ شیطان میرا روپ لے کر خواب میں نہیں آ سکتا. آگے میرا آقا ارشاد فرماتے قولا, اور حضرت انس کہتے ہیں سرکار نے یہ بھی ارشاد فرمایا ورؤیۃ المؤمن, مومن کا خواب جو ہوتا ہے میرا آقا فرماتے من جزء من ستة وأربعين جزء من النبوة, وہ نبوت کے چالیسواں حصہ ہوتا ہے. نبی کی نبوت کے جو چالیس صداقت کے حصے ہیں اس میں سے ایک حصہ جو چالیسواں حصہ ہے وہ اللہ نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو عطا فرمایا ہے کہ اس میں جو وہ چیز دیکھتا ہے وہ نبوت کی اس گویا کہ کرامت ہی کی برکت ہوتی ہے کہ جس میں اللہ رب العزت اس کی آنکھوں سے پردے ہٹا دیتا ہے اور اسے عالم غیب میں لے جا کر بے شمار چیزوں کے مشاہدات کرواتا ہے. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم دیوبندیوں کے مشہور مولوی صاحب رشید احمد گنگوئی صاحب نے امداد السلوک کے اندر لکھا ہے, ان سے کسی نے پوچھا کہ اگر کوئی شخص اپنے پیر و مرشد کو خواب کے اندر دیکھے تو کیا وہ پیر و مرشد ہی ہیں یا کوئی شیطان روپ لے کر آ سکتا ہے؟ تو رشید احمد گنگوئی صاحب امداد السلوک میں کہتے کہ تم نے کیسی بات کی, پیر جو ہوتا ہے ولی جو ہوتا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا مظہر ہے, سرکار جو ہے وہ رب کی ذات کے مظہر ہے. تو جس طرح اصل ذات کی شکل لے کر شیطان نہیں آ سکتا اسی طرح مظہر بھی اگر آ جائے تو اس کی شکل شیطان نہیں بنا سکتا. تو اگر کوئی خواب میں اپنے پیر و مرشد کو دیکھے تو اس نے پیر و مرشد ہی کو دیکھا. تو یہ برکتیں اللہ اکبر گویا کہ اللہ رب العزت نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی لیے ہے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے گویا کے غلاموں کی بھی ہے. ایک حدیث مبارک آپ کی خدمت میں ذوق کے لیے پیش کرتا ہوں, پھر آگے چلتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عباس نے اپنے دور میں سرکار کے خواب میں دیکھا, سرکار کے مثال شریف کے بعد حضرت علامہ سید محمود آلوسی علیہ رحمت نے تفسیر روح المعانی شریف کے اندر پارہ نمبر 22 میں اس حدیث پاک کو نقل فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ عنہ تیزی میں گئے اور دستک دی میری ماں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر, جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ ہے ام المؤمنین, اور ان سے کہا مجھے وہ آئینہ دے دیجئے جس میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رخ انور کو دیکھا کرتے تھے. حضرت عمر سلمہ نے کہا کہ کیوں, کیا ضرورت پیش آ گئی ہے کہ وہ آئینے کی ضرورت آپ کو پڑ گئی؟ کہا میں نے ابھی خواب میں سرکار کو دیکھا ہے اور میں وہ آئینہ دیکھنا چاہتا ہوں. علامہ سید محمود آلوسی بغدادی علیہ رحمت متاخرین میں وہ عظیم مفسر ہیں جن پر تقریباً سارے مکتبہ فکر کا اجماع ہے اور ان کی صداقت پر, ان کی تحقیق پر تمام مکتبہ فکر مسلم ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جب میری ماں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ گویا کہ آئینہ عنایت کیا, آپ نے جب آئینہ لیا اور آئینے کو اپنے سامنے رکھا تو آپ بار بار بلند درود پاک پڑھنے لگے. کسی نے کہا کیا بات ہے؟ کہا میری آنکھوں سے دیکھو, آئینے میں میری شکل نہیں مصطفیٰ علیہ السلام کی شکل نظر آ رہی. اور آپ نے فرمایا میرے آقا نے صحیح فرمایا اور حق فرمایا, من رآنی فی المنام فقد رآنی, فقط ایک حدیث پاک میں یہ کہ من رآنی فی المنام فسیرنی فی الیقظہ, جس نے میری خواب میں زیارت کی ہے وہ صبر کرے اور چپ رہے, ان قریب وہ مجھے جاگتے نہیں دیکھ لے گا. یہ حدیث پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر سیاہ کے اندر اور کتابوں کے اندر موجود ہے, جس کا مشاہدہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ نے فرمایا. کیا فرماتے کہ جب میں نے آئینے میں توجہ کی اور دیکھا تو آئینے کے سامنے جو دیکھے گا اسی کی شکل نظر آئے گی, لیکن فرماتے ہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مسکراتے ہوئے مجھے نظر آ رہے ہیں اور میں نے کہا کہ میرے آقا نے اپنے قول کی صداقت پر دلیل مرحمت فرمائی کہ ابھی میں نے خواب میں سرکار کو دیکھا ہے, ابھی ظاہر میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کیا ہے, دل کی گہرائیوں سے میرے آقا کی شفاعت کا تصور کرتے ہوئے واہ واہ کے بلند درود پڑھیے اور اس کا ثواب امام ترمذی کی طرف منسوب فرمائیے. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
عصا ان يبعثك ربك مقاما محمودا.
آگے چلتے ہیں. بنو عباس کے خلیفہ مختدر باللہ کا یہ دور چل رہا ہے 295 ہجری سے لے کر 320 ہجری تک, ان کا یہ مختصر سا دور ہے. اس کے دور میں ہوا کیا؟ اس کے دور میں دو اہم کام ہوئے ہیں. اہم کیا؟ وہ فتنہ ہی تھا. کرامتی فرقے نے تیزی کی اور اس نے حرم شریف میں کیا ہنگامہ کیا ابھی آپ سنیں گے. اور دوسری چیز, گھوریوں کی حکومت فاطمی قائم ہوئی. بھوری فرقہ, ان کی حکومت, حکومت فاطمی, سلطنت فاطمیہ کا قیام ہوا. اور وہ کس طرح ہوا ابھی آپ سماعت فرمائیں گے. مختدر باللہ کے دور میں یہ دو فتنے بڑے کھڑے ہوئے. ایک بھوریوں کی حکومت بنی, فاطمی حکومت جس نے افریقہ اور مصر کے اندر اپنی حکومت کا قیام کیا. اور دوسری چیز جو تھی وہ کرامتی فرقے نے پہلے تو اتنی تیزی نہیں پکڑی کہ وہ صرف گویا کہ لوگوں کو اپنے عقیدے میں ڈھالنے کی کوشش کرتے رہے, لیکن مختدر باللہ یہ بھی وہ غافل قسم کا گویا کہ بادشاہ تھا, اس کی غفلت سے پورا فائدہ اٹھایا اور اس نے عراق اور حجاز کے اندر چپے چپے کے اندر اپنے ماننے والوں کو پھیلا دیا. 298 ہجری کی طرف چلتے ہیں. اسلام کے عظیم بزرگ جن کو تمام علماء ربانی مل کر صفت الاولیاء کہتے ہیں, اولیاء کرام کی تاج حضرت جنید بغدادی علیہ رحمت, حضرت جنید بغدادی علیہ رحمت, غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا داتا علی حجویری ہو, ان کے جد مرشدین میں سے آپ کا شمار ہوتا ہے. آپ حضرت سری سختی کے مرید ہیں اور حضرت سری سختی آپ کے ماموں ہیں اور حضرت جنید بغدادی ان کے بھانجے ہیں. پوری زندگی تقریباً ابن کثیر نے جنید بغدادی کا تذکرہ بڑی تفصیل کے ساتھ البدایہ والنہایہ کے اندر نقل کیا ہے. وہ لکھتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی علیہ رحمت رضوان نے زندگی کا ایک اہم عرصہ اپنے ماموں جان حضرت سیدنا سری سختی علیہ رحمت رضوان کی خدمت میں گزارا ہے. اور آج دونوں بزرگ بغداد شریف کے اندر ایک دونوں ساتھ میں آرام فرما رہے ہیں. وہی حضرت معروف کرخی کے مزار سے آپ 10 قدم چلیں گے تو ایک چھوٹا سا حجرا ہے جس میں دائیں طرف حضرت سیدنا سری سختی ہے اور بائیں طرف حضرت جنید بغدادی ہے. ایک ہی حجرے کے اندر دونوں گویا کے تشریف فرما ہے. حضرت جنید بغدادی علیہ رحمت کتنے عظیم بزرگ ہیں, داتا علی حجویری علیہ رحمت کشف المحجوب شریف کے اندر لکھ کر فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں, کیونکہ آپ بڑے فصیح مبلغ تھے, آپ کی زبان میں بڑی چاشنی تھی, بڑی فصاحت کے ساتھ آپ گفتگو فرماتے تھے, بڑے بڑے شکی القلب کے سامنے جب آپ تقریر کرتے اس کا دل آپ کے سامنے مسخر ہو جاتا, اسلام کے لیے وہ سرنگو ہو جاتا. لوگوں نے کہا کہ حضور آپ ایسا کیجئے کہ پیر صاحب کی موجودگی میں آپ مسجد میں خطاب فرمائیے, واعظ فرمائیے. حضرت جنید بغدادی نے معذرت کی اور کہا کہ نہیں, میں یہ نہیں کر سکتا, اس لیے کہ میرے شیخ موجود ہیں اور میں اپنے شیخ کی موجودگی میں واعظ نہیں کروں گا اور میری یہ جسارت اور جرت نہیں ہے. ایک دفعہ یوں ہوا کہ خواب میں سو رہے تھے سرکار کی زیارت. اس بات کو مولانا جلال الدین جامی علیہ رحمت نے بھی, عبد الرحمان جامی علیہ رحمت نے نفحات الانس کے اندر بھی نقل کیا ہے. اور اس بات کو البدایہ والنہایہ کے اندر ابن کثیر نے بھی نقل کیا ہے کہ سرکار نے خواب میں کہا, جنید لوگوں کو واعظ کیوں نہیں کرتے, لوگ تمہارا واعظ سننا چاہتے ہیں, تم واعظ کرو. صبح اٹھے دل میں یہ خیال آیا, او ہو ہو, میں نے تو آج سرکار کی زیارت کر لی ہے, کیا میرا مرتبہ میرے شیخ کے برابر تو نہیں ہو گیا؟ دل میں خیال آیا اور اٹھ کر آپ مسجد کی طرف جانے لگے تو حضرت سری سختی علیہ رحمت نے فجر کی نماز کے بعد ایک مرید کو بلایا کہ جاؤ جنید سے کہو اب تو واعظ کر لیں, اب تو سرکار بھی کہہ رہے ہیں. جب وہ مرید حضرت جنید بغدادی کے پاس پہنچا اور خواب کا مشاہدہ بیان کیا, خواب حضرت جنید دیکھ رہے ہیں. اتقوا فراسۃ المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ, میرے آقا فرماتے مومن کی اس آنکھ سے ڈر کہ جو اللہ کے نور سے دیکھتی ہے, اس فراست والی آنکھ سے ڈر, اللہ اکبر, کیونکہ یہ مادی آنکھیں کے پردے اس کے سامنے زائل ہو جاتے ہیں اور وہ قلب بلاس سے اس کا مشاہدہ کرتی ہے. جب آپ نے یہ سنا کہ میرے شیخ کی نظر میرے خواب پر بھی ہے, دوڑتے بلائے شیخ کے قدموں میں گر گئے, معذرت کی, حضرت نے فرمایا چلو اب سرکار نے کہہ دیا ہے اب تم میرے سامنے بات کرو. اور حضرت جنید بغدادی علیہ رحمت نے بات کیا. آپ کی ایک اور کرامت یہ ہے کہ ایک نصرانی عیسائی بندہ داڑھی رکھ کر امامہ باندھ کر جبہ پہن کر پورا اسلامی طالب علم کی شکل میں حضرت جنید بغدادی کے پاس آیا اور ایک ڈرامہ کرنے لگا کہ میں دیکھوں کہ جنید بغدادی اپنی ولایت میں کامل ہے کہ نہیں. یہاں پر میں ایک بات آپ کی خدمت رکھنا چاہوں گا, توجہ فرمائیے. دو چیزیں ہیں شیخ کے لیے, ایک ہے اس کا فقہ کے شرائط پر مکمل ہونا, ایک ہے طریقت کے شرائط پر مکمل ہونا. فقہ کے شرائط پر شرعی حدود سے اور شرعی تعلیم سے, علم ظاہر سے کس کی بیعت کی جائے گی, پیر کون ہوگا, اس کو ذرا توجہ سنیے. اعلیٰ حضرت فاطمہ بریلوی نے چار شرطیں لگائی ہیں پیر ہونے کی. فرمایا پہلے تو وہ مسلمان ہو, ٹھیک ہے. دوسری چیز اس کا سلسلہ جو ہے اپنے شیخ کے ساتھ بالکل کامل طور پر جڑا ہوا ہو, وہ اعلانیہ طور پر کسی گناہ کے اندر گویا کہ ملوث نہ ہو, شریعت کا وہ پابند ہو. یہ شرائط تو شرعی طور پر ہے, لیکن طریقت کے اندر بیعت کرنے کے لیے وہ شرط کیسی ڈھونڈتے ہیں؟ کیونکہ جو طریقت میں ہوگا, جو خود روحانی سفر کا سالک ہوگا, تو وہ تو خود بھی ان چاروں شرطوں پر پورا ہے, اس کے سامنے جو موجود ہے وہ بھی پورے ہیں. تو ہم جیسے نکموں کے لیے یا مجھ جیسے نکمے کے لیے جس کی دل کی آنکھیں بند ہیں, تو اس کے لیے پیر ڈھونڈنے کے لیے چار شرطیں ہیں. لیکن جن کی آنکھیں روشن ہیں وہ پیر کیسے ڈھونڈتے ہیں؟ ان کے لیے چار شرط تو ہے, وہ تو خود بھی کامل ہے اس چار شرط میں. وہ اصل شرط کیا دیکھتے ہیں کہ اس کی نظر بلائے کتنی ہوتی ہے, وہ باقی ان کی طرف اتر کر گفتگو کرتے ہیں. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ پرانے زمانے میں جتنے شیخ گزرے ہیں ان کی کرامتیں بڑی چوٹی کی مشہور ہوئی ہیں, کیونکہ جہاں وہ شریعت کے چار کڑائی پر مضبوط ہے, تو جہاں تک شریعت نے ظاہر پر اثر کیا ہے تو اس عمل نے باطن پر اثر کر کے طریقت نے دل کی بھی آنکھوں کو روشن کیا ہے. تو گویا کہ یہ دو سٹائل بنتے ہیں. انشاءاللہ جب ہم مجدد پاک پر پہنچیں گے اور مکتوبات شریف کی تشریح آپ کے سامنے پیش کریں گے, مجدد الفسانی, کیونکہ وہ طریقت کے مجدد ہیں, انہوں نے گویا کہ طریقت میں جدت پیدا کی ہے اور ولی کو سمجھانے کے لیے اور مرتبہ ولایت کو پیش کرنے کے لیے نکھرا ہوا انداز سیدنا غوث اعظم کے بعد اگر کسی نے پیش کیا ہے تو وہ شیخ سرحند قیوم زمانی محبوب سبحانی حضرت پیر شیخ سیندی علیہ رحمۃ الرحمان نے حضرت مجدد الفسانی نے پیش کی ہے. انشاءاللہ ان کی سیرت سے آپ کو بتائیں گے کہ پیر کس کو کہتے ہیں اور ولی کس کو کہتے ہیں. انشاءاللہ وہ تمام باتیں آپ کی خدمت میں وہاں پر پیش کی جائے گی جو حضرت مجدد پاک نے بھی گویا کہ نقل کیا ہے. مجدد پاک خود کہتے ہیں کہ میں پہلے تھوڑا تھوڑا غوث اعظم کے تصرفات سے دور دور تھا. کہتے ایک دفعہ میں ذکر میں لگا تو میری روح نے جب رفتار کی تو شیطان حائل ہو گیا بیچ میں اور مجھے ورگلانے لگا. میں نے اس پر پے در پہ حملے کی لیکن میں ناکام رہا. کہنا کہ میں پریشان ہو گیا کہ کہیں یہ میرا رتبہ اور یہ مقام جو سالوں کی گویا کہ محنت اور مجاہدات پر حاصل ہوا ہے یہ غرق نہ ہو جائے. کہتے میں اس پریشانی میں تھا, میں دیکھتا ہوں کہ خدا کی شرم سے شیخ جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضاہ اللہ کی روح پاک آئی اور میری گویا کہ جو مناسب شیطان نے روک کر رکھی تھی شیطان کو پیچھے کر دیا اور مجھے سلوک کے سارے درجے پار کروا دیے. تو فرماتے ہیں اس کے بعد مجھے دل فسانی رحمت کہ میں دل و جان سے غوث اعظم پر فدا ہو گیا. آپ اندازہ لگا دیجئے کہ آپ لگائیے کہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا مقام پیر طریقت اور سلسلہ طریقت میں کتنا عالی ہے. اور بات درستی ہے کہ جب تک امام مہدی نہیں آئیں گے اس وقت تک اس عالم آفتاب پر جس کی غوثیت کی شمع اور جس کی غوثیت کا آفتاب طلوع رہے گا وہ میرے آقا حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ. امام مہدی کے بعد یہ تاج ان کی طرف منتقل ہو جائے گا. تو فرماتے ہیں حضرت جنید بغدادی کے متعلق حضرت عبد الرحمن جانی انس نفات الانس کے اندر ایک نصرانی لڑکا مسلمانی لبادہ اور کر آپ کے سامنے آیا اور آپ کو جانچنے کے لیے آپ سے کہنے لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے اتقوا فراقۃ المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ, کہ مومن کی آنکھ سے ڈر مومن کی آنکھ سے کہ جو اللہ کے نور سے دیکھتی ہے. اس سے کیا مراد ہے, وہ کیسی آنکھ ہے؟ آپ نے سر اٹھایا اور مسکرایا پھر سر جھکا دیا. انہوں نے کہا بتائیے کہ وہ تقوی والی آنکھ ہوتی کیا ہے اور وہ دیکھتی کیا ہے. آپ نے فرمایا بتا دوں کیا دیکھتی ہے وہ. کہا کیا دیکھتی ہے؟ کہا تو مسلمان ہونے والا یہ دیکھتی ہے. کہا تو مسلمان ہونے والا یہ دیکھتی ہے. اس کے ہاتھ سے وہ کتاب گر گئی اور وہ شیخ کی قدموں میں آ کر گرا اور کلمہ طیبہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. اس نے کہا کہ واقعی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پڑنے والے ان فقیر غلاموں کی یہ شان ہے. اللہ رب العزت نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسے درجات اور کیسے منزل عطا فرمائی ہوگی. ایک دفعہ ان کے پاس پڑھ لیجیے. مختصر میں آگے چلتے ہیں. 300 ہجری سے 350 ہجری چند منٹوں کے اندر آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا. جیسا کہ پہلے درس میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیا گیا تھا کہ عباسی خلفاء میں سے مقتدر باللہ خلیفہ تھا اور اس کا دور 395 ہجری سے لے کر 320 ہجری تک کا تھا. مقتفی باللہ اس سے پہلے خلیفہ تھا جس کا دور 279 ہجری سے لے کر 295 ہجری تک تھا. اس نے کرامتی فرقے کے زور کو روک کے رکھا, ان کو بند نہیں دیا. لیکن جب ہمدانی کرامتی کا انتقال ہو گیا تو اس کا جانشین ابو طاہر کرامتی, یہ بہت بڑا بدبخش تھا, یہ گویا کہ اس کے مسند خلافت پر آ گیا اور اس کی تمام جانشین روحانی طاقت کا مالک قرار دیا گیا اور لوگ اس کے ہاتھ پر بیعت کرنا انہوں نے شروع کر دیا. اس شخص نے 311 کے اندر بصرہ پر حملہ کیا اور بصرہ کو فتح کر دیا. بصرہ کو فتح کرنے کے بعد 17 دن تک اس نے حکم جاری کیا کہ اللہ نے مجھ سے کہا ہے کہ 17 دن تک بغداد میں جو کرنا چاہتے کرو اور خوب لوٹو کوئی تمہارے لیے زنا نہیں ہے, کوئی تمہارے لیے شراب نہیں, جو تم نے کرنا ہے کرو. الحمد للہ 17 دن تک بغداد کو بویا کے ہر طریقے سے لوٹا گیا, اور اس کے بعد 312 میں یہ بدبخت شخص مکہ مکرمہ کی طرف سے رخ کیا. ایک حاجیوں کا بہت بڑا قافلہ جو یمن بغداد اور دیگر علاقوں سے ہو کر حج میں جا رہا تھا, حالت احرام میں تھے, ان کو رستے میں روک لیا, ان سے سارا مال چھین لیا اور سارے کے سارے حاجیوں کو قتل کر دیا. کچھ حاجیوں کو پکڑ کر اس نے قید میں ڈال دیا, اور وہ بیچارے حاجی کھانا نہ ملنے کی بنا پر, پیاس ہونے کی پیاس, پانی نہ ملنے کی بنا پر انہوں نے ایک وقت گزارا, اور گویا کہ وہ بھی واصل بحق ہو گئے. اس کے ظلم کی یہ داستان ہے 312 کے اندر. 312 میں اسی دوران اس نے مکہ پر حملہ کرنے کے بعد کوفہ آیا, کوفے میں اس نے اینٹ سے اینٹ بجا دی, 6 دن کے لیے کوفے کو مباہ کر دیا اور کہا جو کرنا ہے اس طرح بسرا میں. بسرا کو 17 دن, کوفے کو 6 دن کے لیے تمام معاملات اس نے وہاں پر شروع کر دیے. 315 ہجری میں عراق کے اکثر علاقے میں بغاوت کا سلسلہ بڑی تیزی میں شروع ہو گیا, اور مختصر باللہ نے 40,000 کا لشکر ابو طاہر کرامتی کے مقابلے میں جنگ کے لیے کوفے بھیجا کہ جاؤ لڑو اور چھڑکے کو ختم کرو, لیکن ابو طاہر نے ان کو بالکل چیوٹیوں کی طرح مسل کے رکھ دیا, اور گویا کہ بنو عباس کی حکومت اور ان کی فوج اس کا مقابلہ نہ کر سکی. بلکہ کرامتی فرقے جب بنو عباس کی فوجی کو پکڑتے تھے تو اس کے کان ناک آنکھ ہر چیز کو مسئلہ کر دیتے تھے. اس کی بنا پر عباس کی فوج ڈر گئی, وہ میدان میں لڑنے کے لیے نہیں آتی تھی. جب خلیفہ کہتا تھا کہ جاؤ لڑو تو پیچھے ہٹ جاتے, وہ کہتے تم ہمیں مار دو لیکن ہم کرامتی فرقے سے جا کر نہیں لڑیں گے. اس قدر گویا کہ یہ کرامتی فرقے کا بحران ہو گیا. میں عرض کرتا چلوں, یہاں پر یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ فرقہ جو تھا, جس طرح میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ اس کا جو اس کا موجب تھا کرمت بسرا کے قریب ایک جگہ ہے وہاں کا رہنے والا تھا, تو ہمدان کرمتی اس کو کہتے ہیں. یہ کرمت ہمدانی کرمتی جو تھا, جو اس فرقے کا بانی تھا, یہ اسماعیلی فرقے کا بانی عبداللہ بن میمون جس نے اسماعیلی فرقے کی بنیاد ڈالی, حضرت امام حسن کے ایک بیٹے تھے اسماعیل جن کو انہوں نے خدا سمجھا, کبھی نبوت کا دعویٰ کیا, اور اس سے شیعوں کے اندر ایک اسماعیلی فرقہ شروع ہوا. دوسرے تو چلے گئے اہل بیت کی طرف, یہ چلا گیا امام حسن کے بیٹے اسماعیل کی طرف, اور وہاں پر عبداللہ بن میمون نے من گھڑت عقیدے اسماعیل رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق نکالے اور یہ اسماعیلی فرقہ بن گیا. تو یہ عبداللہ بن میمون جو تھا اس کا یہ شاگرد ہے کرامتی فرقے والا. ہمدان کرامتی اس کے درس میں بیٹھتا تھا, اس سے پڑھا تھا اور اس سے مکمل استفادہ کیا تھا. اس کے بعد یہ لوٹا اور اس کے بعد اس کا جانشین ابو طاہر کرامتی بنا. مختصر یہ کہ 317 ہجری میں یہ دوبارہ مکہ آیا, اور اس نے موسم حج میں مکہ پہنچ کر حجاج پر حملہ کر لیا اور حاجیوں کو قتل کیا. اور یہ اتنا خبیث شخص تھا کہ اس نے حاجیوں کو قتل کرنے پر ہی بس نہیں کیا, بلکہ خانہ کعبہ کی مطاف میں اتر گیا اور قدال لے کر حجر اسود کو توڑا گیا. خانہ کعبہ کی عمارت سے حجر اسود کو نکالا توڑ کر, اور ایک کو بولا چڑھ جاؤ یہ مزاب رحمت توڑو. مزاب رحمت پر نالا جو خانہ کعبہ کے اوپر لگا ہوا جس سے بارش کا پانی گرتا ہے, برکت کے لیے اسے مزاب رحمت کہتے ہیں. ایک کو کہا ذرا یہ مزاب رحمت توڑو, وہ خانہ کعبہ کے دروازے کے اوپر چڑھ کر جب مزاب رحمت کے قریب پہنچنے لگا تو وہیں سے گر کر واسی جہنم ہوا. تو گویا کہ وہ ڈر گئے, انہوں نے مزاب رحمت کو ہاتھ نہیں لگایا, لیکن خانہ کعبہ کی عمارت سے حجر اسود کو نکال دیا. اللہ اکبر. حجر اسود جس کو حدیث پاک میں اللہ نے فرمایا محبوب کہو یہ میرا ہاتھ ہے, جو اس سے ملے گا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا ہے. اللہ نے فرمایا کہ اگر میرا ہاتھ دیکھنا چاہتے ہو دنیا میں تو حجر اسود کو دیکھو, یہ میرا نائب ہے, جس نے اسے چوما اس نے میرے ہاتھ پر بوسا دیا. اس قسم کے الفاظ متشابہات کے اندر موجود ہے, یعنی خدا کا انتہائی قریبی تقرب وہ ذریعہ ہے. اور احادیث پاک کے اندر یہاں تک موجود ہے کہ جس نے حجر اسود کو چوما, یہ چوم تو نہیں سکا لیکن دور سے اس کی طرف ہاتھ کر کے استلام کیا اور اپنے ہاتھوں کو چوما, تو کل قیامت کے دن حجر اسود خدا کی بارگاہ میں آئے گا اور خدا اسے زبان دے گا اور آنکھیں دے گا. جس جس نے اس کا استلام کیا ہے, اسے چوما ہے, تو وہ اسے اپنے ساتھ جنت میں لے جائے گا. دعا کیجئے ہم میں سے جس جس نے حجر اسود کا استلام کیا ہے, اللہ رب العزت کی سعادتیں ہمارے لیے برکتیں اور رحمتیں اخلاص کے ساتھ ہمارے حق میں قبول فرما دیجئے. حجر اسود کو اس نے نکالا, اپنے علاقے ہجر میں لے گیا. آپ کو سن کر انتہائی افسوس ہوگا, تاریخ میں بڑا بھیانک واقعہ ہے. 22 سال, کتنے 22 سال تک خانہ کعبہ کی عمارت کے اندر حجر اسود نہیں تھا, جس میں سے 5 سال حج نہیں ہوا. اہل مکہ کے چند لوگ تھے بس, وہ عرفات چلے جاتے, حج کے احکام پورا کرتے, لیکن مکہ میں کوئی آ نہیں سکتا تھا. بلکہ ابو طاہر کرامتی فرقہ اس نے اہل مکہ کو قتل کیا. اہل مکہ اپنی بستیاں چھوڑ کر بھاگ گئے, مکہ ویران ہو گیا, بنجر ہو گیا, اور یہاں تک کہ حج کئی سال تک نہ ہو سکا. چند لوگ تھے مومنین جو چھپ کر خدا کے اس دین کی پاسداری کے لیے عرفات، مزدلفہ اور یہ تمام مناسک کے حج ادا کرتے تھے، اور گویا کہ ان میں سے چند کی مخبری ہونے کی بنا پر ابو طاہر کرامتی سملعون نے ان کو بھی گویا کہ قتل کر دیا۔ تو یہ تاریخ کا انتہائی ظلم ہے جو شیعہ فرقے نے اسلام پر کیا۔ اللہ اکبر کہ 22 سال تک حجر اسود کو نکال کر اپنے علاقے ہجر میں وہ لے کر چلا گیا۔ آگے سنیے، عباسی خلفاء نے بڑی کوشش کی لیکن کرامتی فرقے کا وہ کچھ کر نہ سکا۔ اب ہوا کیا، حجر اسود دوبارہ لوٹایا کس طرح گیا، اس کو ذرا سوال سنبھالی۔ میں نے اسے عرض کیا کہ اسماعیلی فرقے کا بانی جو تھا وہ عبداللہ بن محمود تھا۔ اس کے مرنے کے بعد فاطمی حکومت کا بانی، جس کے اندر اس نے مکمل طور پر جو ہے کہ اسماعیلی فرقے کو بڑی ترویج ارشاد دی، تو فاطمی حکومت کا سب سے پہلا بانی عبید اللہ بن مہدی تھا۔ عبید اللہ بن مہدی یہ افریقہ میں اس وقت تھا۔ کرامتی فرقہ اور یہ دونوں کیونکہ استاد شاگرد کا رشتہ تھا تو لہٰذا یہ رشتہ چلتا ہوا نیچے آیا۔ اس کے ماننے والے بھی ان سے محبت کرتے تھے اور یہ گویا کہ استادوں کے خاندان میں سے تھے تو وہ ان پر شفقت کرتے تھے۔ تو جب کرامتی فرقے کے ابو طاہر نے یہ کام کیا تو اس نے 327 ہجری کے قریب اس نے گویا کہ خط لکھا افریقہ کے اندر عبیداللہ بن مہدی کو کہ میں گیا اور میں نے خانہ کعبہ کے اندر یہ کیا اور میں نے حجر اسود کو نکال لیا اور لوگوں کے ساتھ میں نے یہ تباہی کی۔ عبیداللہ بن مہدی نے اس کو جواب دیا کہ خدا کی لعنت ہو تجھ پر کہ تو نے یہ کیا، تو نے ہماری حکومت کو بدنام کر دیا، تو نے ہمارے لیے اتنے بڑے مسائل کھڑا کر دیا، کیا تجھے پتا نہیں یہ خدا کا ہاتھ ہے، تجھے پتا نہیں اس کی کیا برکتیں ہیں، اور تو یہ تمام خباثتیں مجھے لکھ کر بھیجتا ہے کہ میں تجھ سے خوش ہو جاؤں اور تجھے ستائش دوں، میں یہی کہوں گا کہ خدا تیرے حوالے اور تجھ پر لعنت کرے، اور اگر تو ہمارے گروہ میں رہنا چاہتا ہے، ہماری شفقت چاہتا ہے تو فی الفور جا اور ہجر سے گویا کہ حجر اسود کو اٹھا اور خانہ کعبہ کے اندر گویا کہ نصب کر دے۔ تو 22 سال کے بعد ابو طاہر گویا کہ کرامتی نے اس کے دباؤ میں آ کر اس کے ڈر سے ہجر کے علاقے سے گویا کہ حجر اسود کو اٹھایا اور خانہ کعبہ میں لا کر 22 سال کے بعد دوبارہ نصب کر دیا۔ لیکن اس سے وہ دل سے ناراض ہوا اور دل سے گویا کہ بیزار ہوا، اور اس کے بعد انہوں نے اپنا راستہ الگ کر دیا اور انہوں نے پھر فاطمی حکومت پر بھی کفر کے فتوے دے دیے کہ جناب یہ کافر ہے، ان کا ہمارے سے کیا تعلق، انہوں نے ہمیں یہ کام کرنے سے منع کیوں کیا، ہمیں ڈانٹا کیوں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اس صدی کا اور گویا کہ اس ان سالوں کا اہم واقعات میں سے یہ ایک اہم واقعہ تھا۔ دولت فاطمی کا قیام، اس طرح کہ میں نے آپ کے سامنے گزشتہ درس میں عرض کیا کہ بغداد کو اقوام متحدہ کی صورت ایک حاصل تھی، وہ جس کی تائید کرتے اس ملک کو قبول کیا جاتا، اس کے معیار کو قبول کیا جاتا تھا، لیکن اب فاطمی حکومت کا قیام ہوا اور یہ حکومت عذاب حکومت بنی۔ تاریخ کے اندر یہ پہلی حکومت تھی جس نے بغداد کے تشخص کو نہیں مانا، اپنی حکومت بنائی، اپنے چند قبائلی لوگوں کو ملا کر، پھر کچھ دنوں کے بعد جب ان کی اکثریت بڑھ گئی تو یہ بنو عباس کے مقابلے میں آ گئے اور ان سے لڑائی شروع کر دی، اور یہ پہلی حکومت تھی جس نے بغداد کے تشخص کو ختم کر دیا، نہ ان کے اخلاق کو اپنے اندر داخل ہونے دیا، نہ ان کی تہذیب کو اپنے اندر داخل ہونے دیا، نہ ان کے کسی اختیار کو اس نے قبول کیا۔ اس نے کہا کہ ہم اپنی حکومت بنا رہے ہیں جس پر ہمارا عقیدہ چلے گا، ہماری طاقت چلے گی، ہم بغداد کو اپنا حکم نہیں مانتے، اگر تم نے کچھ کرنا ہے تو جنگ کے لیے ہمارے سامنے آ جاؤ۔ تو یہ گویا کہ فاطمی حکومت کا قیام ہو گیا اور ابو محمد عبیداللہ بن مہدی اس کے سب سے پہلے گویا کہ خلیفہ اور گورنر قرار دیے گئے۔ آخری بات یہاں پر آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا اور اس کو ذرا یاد رکھیے گا، اس لیے کہ آنے والے درس میں، یہ کرامتی فرقہ شیعہ فرقہ ہے، اس نے تو کیا کیا وہ آپ نے سن لیا، اب دوسرا ایک فرقہ شیعہ میں کھڑا ہو رہا ہے، اس کا صرف نام سنیے گا، آنے والے درس میں اس کی کشید آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ مطیعوا للہ، یہ ان کے القابات بنو عباس، لیکن کام نام بڑے اچھے اچھے، کام انہوں نے کچھ نہیں کیا، کام ان سے ہو نہیں سکا اور یہ سستی نہیں رہے۔ مطیعوا للہ گویا کہ مسلم خلافت پر آیا 334 ہجری سے لے کر 363 ہجری تک اس نے یہ خلافت سر انجام دی۔ اس کی حکومت میں کیا ہوا، اس کے بھائی کی حکومت میں تو کرامتی حکومت بن گئی تھی، فاطمی حکومت بن گئی، اس کی حکومت میں کیا ہوا، اس کی حکومت کے اندر یہ ہوا کہ ایک دہلوی حکومت، شیعوں کی ایک اور حکومت کا گویا کہ قیام ہوا، اور دہلوی حکومت کون سی تھی، اس کے متعلق یہ ہے کہ فارس میں ایک شخص تھا بنو بویہ کے نام سے اسے یاد کیا جاتا تھا یا اسے دہلوی کہا جاتا تھا، یہ خاندان سلاطین کی ایران کے سلطانوں کی اولاد میں سے تھا، اس کا ابتدائی قیام تھا مچھلی پکڑنا، ماہی گیری کرتا تھا، اپنے چند بیٹوں کو پالتا تھا، بعد میں اس کا حلقہ بڑھتا چلا گیا اور اس نے آخری میں آ کر ایک دہلوی حکومت کی بنیاد رکھی. یہ وہی دہلوی حکومت ہے جس سے پے در پہ محمود غزنوی علیہ رحمت نے وار کیا اور ان خبیصوں کے زوروں کو توڑا. کرامتی فرقے کا سہرا آپ سنیں گے. یہ میرے آقا میرے مولا سلطان فاتح ہندوستان سلطان محمود غزنوی مل کر کہیے رحمت اللہ علیہ، عظیم ولی کامل، عظیم شخصیت، عظیم عالم دین. فقائے حناف اخالی بادشاہ نہیں تھے بلکہ بہت بڑے مفتی اور فقی تھے، بڑے محدث تھے. سلطان محمود غزنوی علیہ رحمت نے اس نے مکہ سے کرامتی فرقے کو بھگایا اور ان کا قتل کیا جہاں تک ہندوستان کے اندر سومنات کی اینٹ سے اینٹ میرے اس عظیم بادشاہ نے، میرے اس عظیم آقا نے یہ کام انجام دیا ہے. اسلام کے دل کی دھڑکن اور مومنوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک سلطان محمود غزنوی علیہ رحمت نے وہیں پر انہوں نے حرم پاک کو کرامتی فرقے سے ختم کیا. ورنہ ابھی یہ 150-200 سال کا دور ہے، بنو عباس کچھ نہیں کر سکے. وہ غزنی افغانستان میں تھے، انہیں خبر پہنچی کہ کرامتی فرقہ لوگوں کو حج کرنے نہیں دیتا. آپ نے 40,000 کا لشکر بھیجا، بنو عباس نے لاکھوں کا لشکر بھیجا، کچھ نہیں ہو سکا. لیکن وہ غازی جب غزنی سے نکلے، افغانستان کی مقدس سرزمین سے جب وہ نکلے ہیں، اللہ اکبر، راستے میں سارے کرامتیوں کو واقعی نے جہنم کیا اور گویا کہ ہمیشہ کے لیے حرم شریف کا راستہ دیگر اور علاقوں سے آنے والے حاجیوں کے لیے کھول دیا ہے. ایک دفعہ درود پاک محبت سے پڑھیے محمود غزنوی علیہ رحمت کے سارے سوال. اللہ میں عرض کر رہا تھا، بنو بویہ فرقہ دہلوی حکومت کا یہ بانین من کے شمار ہوا ہے. بنو بویہ کے بیٹے نے معز الدولہ، ایک بڑا مشہور نام ہے، اس نے آگے ساری تاریخ اس کے واقفیت ہے، تعلق ہے، آپ اس کا نام یاد رکھیے گا، معز الدولہ. یہ شیعہ فرقے کا ایک بہت بڑا بانی تھا، آگے آپ سنیں گے. ماتم اس نے ایجاد کیا، نوحہ اس نے ایجاد کیا، تبرہ اس نے یاد کیا. جب یہ خبیث بغداد کے اندر آیا تو بغداد کی گلی کوچوں میں صحابہ کو گالیاں لکھی گئی، در دیوار پر. بنو عباس کی حکومت تو تھی لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے. اللہ اکبر، چند سنی علماء نے ان کا احتجاج کیا اور ان کے خلاف گویا کہ جہاد کے لیے کھڑے ہوئے، لیکن وہ چند تھے، حکومت کی سپورٹ نہیں تھی، جنہیں گویا کہ شہید کر دیا گیا. تو یہ معز الدولہ شخص جو شیعہ فرقے کا بڑا سخت بانی تھا، اور اس نے بنو عباس کے دور کے اندر اپنی جڑوں کو داخل کر دیا. اور آنے والے درس میں آپ سنیں گے، میں اسی پر درس ختم کرتا ہوں، کہ اس نے اپنے چند جانشین مشیروں کو بلایا اور اس نے کہا کہ بنو عباس بالکل مر گئے ہیں، ان کا تختہ ہم پلٹ دیتے ہیں. تمام نے کہا کہ ٹھیک ہے، تختہ پلٹو اور بغداد کے اندر علوی حکومت کی بنیاد ڈال دو اور بنو عباس کے جھنڈے کو اتار دو. ایک بڑا چالاک قسم کا تبرائی خبیث تھا، وہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا نہیں، ابھی ہم نے بنو عباس کو بہت کام لینے ہیں، اب یہ بنو عباس کو ہٹانا نہیں، بنو عباس ہمارے محتاج ہو چکے ہیں. اگر وہ جسم ہے تو ہم روح ہیں، ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں، ہم اس کا تختہ پلٹ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو ہماری ضرورت ہے اور ہمیں اس کی سجاؤ سے ضرورت ہے کہ تاریخ ہمیں بدنام نہ کرے. اب انہوں نے کیا کیا کہ بنو عباس کو بظاہر ان کے کندھے کو استعمال کیا اور ان کو کھڑا رکھا اور ان کو اپنے ہاتھوں کی کٹپتلی بنا لیا. جسے یہ شیعہ فرقہ چاہتا تھا وہی خلیفہ بنتا تھا، جسے یہ چاہتے تھے وہی معاملات ہوتے تھے. اللہ جزائے خیر دے ترکیوں کو کہ ترکیوں نے گویا کہ ایک بغاوت کا علم بلند کیا اور پھر سلطنت بنو عباس سے ان شیعوں کا خاتمہ کیا. ترکی اہل سنت تھے، انہوں نے آ کر بعد میں سلطان محمود غزنوی علیہ رحمت اور دیگر کا ساتھ دیا. 200 سال تک ترکیوں نے اس سے لڑائی کی، ان کو وہاں سے ہٹایا اور بھگایا، جس کی بنا پر بنو عباس کی حکومت 600 سال تک چل سکی، ورنہ یہ چند سالوں کے اندر ہی بنو عباس کی حکومت کو ختم کر چکے تھے. تو معز الدولہ بہت بڑا شاطر، بہت بڑا منافق، بادشاہوں کے سامنے رہتا رہا، ایک ایک راز اس نے سنی بن کر بنو عباس کے بادشاہوں سے لیے. بڑے بڑے سنی علماء کی نشستوں میں بنو عباس سے یہ حریف بن گیا اور بادشاہ کے سامنے اس نے بڑے بڑے کام کیے. بادشاہ جہاں تک بڑا بادشاہ ہوتا ہے اتنا بڑا بے وقوف بھی ہوتا ہے. تو گویا کہ اس نے دیکھا کہ یہ میرے شان میں، کیونکہ وہ بادشاہ بڑے عیاش قسم کے ہوتے تھے، وہ کچھ نہیں کرتا رہے، اس کے سامنے یہ دو شیر لکھے تو وہ خوش ہو جاتے. سبحان اللہ، تم نے میرے نام پر قصیدہ کیا ہے، یہ 4 لونڈی تمہیں تحفے میں مل گئی اور یہ 4 لاکھ درہم تمہیں تحفے میں مل گئے، یہ گھوڑا تمہیں تحفے مل گیا. تو وہ تحفہ دے کر گویا کہ اپنے قصیدے پر خوش ہو جاتے تھے. معز الدولہ نے بنو عباس کے خلفاء کی شان میں بڑی قصیدے لکھے کہ آپ تو اسلام کے غازی ہو، آپ دین کے مجاہد ہو. وہ بڑے خوش ہوئے، انہوں نے قریب کیا، وہ تھا شیعہ، سنی بن کے قریب آیا، تمام حکومت کے راز اس نے لیے اور دمت کے طور پر وہ حکومت میں داخل ہو گیا. یہاں تک کے لکھا گیا ہے کہ اگر بنو عباس کے خلیفہ کو رات کو جا کر اپنی چارپائی پر سونا بھی ہوتا تو معز الدولہ سے پوچھتا کہ میں جا کر سو جاؤں. یہ حال انہوں نے بنو عباس کی حکومت کا کر دیا تھا. اللہ اکبر، دعا کیجیے جن بزرگان دین کا یہاں پر ذکر خیر کیا گیا، اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. مجھے پانچ منٹ عنایت فرمائیں گے چند بزرگان کی ان کا تذکرہ کر دوں. اجازت ہے آپ کی؟ امام نسائی علیہ رحمت کا اس صدی میں انتقال ہوا ہے اور اس 50 سال کے اندر ان کا وصال ہوا ہے. 215 ہجری ان کی جنازت ہے. بڑے عظیم عالم ہے, بہت بڑا احسان ان کا اہل سنت پر ہے. سیاستہ میں ان کی آخری کتاب نسائی شریف ان کی ہے. 303 ہجری ان کا وفات ہے. یہ بہت بڑے عاشق رسول تھے, بہت بڑے اہل بیت کے حاصل عاشق تھے. جس دور میں ملک شام میں مولا علی کو گالی دینے والے لوگ معاذ اللہ پیدا ہوئے, اس وقت امام نسائی علیہ رحمت نے مولا علی کی شان میں کتاب لکھی. کہیے سبحان اللہ. اور اس کو لے کر اپنے چند شاگردوں کو لے کر آپ دمشق کی جامع مسجد میں آئے اور جمعے کے دن آپ نے اس کتاب کو کھول کر مولا علی کی شان میں خطبہ پڑھا. چند خارجی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ علی کی تعریف نہیں کرنا. انہوں نے کہا علی کی تعریف کیسی نہیں کروں, ان کی تعریف خدا کرتا ہے, محبوب کرتا ہے. سرکار نے فرمایا کہ جس کے دل میں علی کی محبت نہیں وہ منافق ہے, علی سے وہی محبت کرے گا جو مومن ہے. یہ کہنا تھا کہ پوری مسجد امام صاحب پر ٹوٹ پڑی. ذوف اور نکاہت کی بنا پر آپ کو بہت زیادہ مارا گیا, جس سے بہت کثرت کے ساتھ آپ کے جسم سے خون بہا اور آپ منبر کے قریب نڈھال ہو گئے. اور ہمیشہ کی طرح مسجد سے لوگ جو آپ کی واہ کرنے والے تھے سب بھاگ گئے اور آپ مصلے پر تنہا رہے. آپ کے چند شاگرد جان بچا کر آگے کی طرف آئے اور امام صاحب کو اٹھایا. آپ کے جسم میں اتنی سکت نہیں تھی کہ آپ اٹھ سکے. آپ نے فرمایا مجھے پتا ہے کہ میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے, لیکن گواہ رہنا, میں نے مولا علی کی شان میں کتاب لکھی ہے, تم گواہ ہو جاؤ کہ میری موت اہل بیت کی وجہ سے ہو رہی ہے, تم گواہ ہو جاؤ. امام نسائی علیہ رحمۃ رضوان نے فرمایا کہ مجھے فوراً کھاؤ, مجھے مکہ لے جاؤ, اور میرا اگر راستے میں انتقال ہو گیا تو مجھے راستے میں دفن نہیں کرنا, مجھے لے جا کر مکہ مکرمہ میں صفا مروہ کے درمیان دفن کر دینا. حضرت آپ یہی کلمات کہہ رہے تھے کہ وہی مصلی پر آپ نے انتقال ہو گیا. امام مسلم حضرت امام نسائی علیہ رحمۃ اٹھایا گیا, غسل اور جنازے کے بعد آپ کو لایا فلسطین کے علاقے رم اللہ کے اندر, کیونکہ فتنہ بہت زیادہ بڑھ چکا تھا, خارجی بہت تیز تھے اور انہوں نے آپ کے جنازے کا تعاقب بھی کیا. اور ان کی شامت عملی وہ خبیث اتنے تیز تھے, وہ چاہتے تھے کہ امام صاحب کی لاشیں کو جلا دیا جائے. اللہ اکبر. وہ امام صاحب کا تعاقب کرتے رہے. رات کے وقت آپ کے شاگردوں نے رات کے اندھیرے میں رم اللہ فلسطین کے علاقے میں ان کی تفہیم کی. تفہیم کرنے کے بعد کئی سال گزر گئے. جب خارجیوں کی لانت ملک شام سے ہٹی, آپ کے چند شاگردوں کے شاگرد آئے اور انہیں امام صاحب کی وصیت یاد تھی. قبر کھودا گیا, امام صاحب کے جسم میں تھا کفن, ویسے ہی تازہ تھا. امام صاحب کو دوبارہ اٹھایا گیا اور گویا کہ جنازے کی کھٹ پر رکھا گیا اور آپ کو وہاں سے لا کر مکہ مکرمہ میں صفا کی پہاڑی کے قریب دفن کیا گیا. اب کچھ نہیں پتا نجدید نے اس قبر کے ساتھ کیا کیا ہے, اب تو نہیں پتا چلتا کہ وہ قبر کہاں پر چلی گئی ہے, کیا معاملات ہیں, اللہ اکبر. لیکن انہوں نے قبروں کے لیے کام نہیں کیا تھا کہ میری قبریں بڑی اونچی ہو جائے اور گنبد بن جائے, انہوں نے خدا کے دین کے لیے کام کیا. امام نسائی کی اگر قبر نہیں ہے تو وہ مسلمانوں کے دلوں میں تو ہے, سرکار کی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں تو ہے. آج بہت سے قبر والے ہیں جن کا کوئی نام نہیں, لیکن امام نسائی علیہ رحمت کی قبر نہیں تو کیا ہوا. لیکن ہر مسلمان کا گھر ان کا گھر ہے, ہر مسلمان کا دل ان کا مزار ہے, ہر مسلمان کا دل ان کے عقیدت کا مرجع ہے. کون ایسا مومن ہے جو حضرت امام نسائی کی محبت نہ کرتا ہو؟ میرے عزیزوں, میرے دوستوں, یہ اہل بیت کے بہت بڑے عاشق اتنے عظیم محدث تھے دل کی گہرائیوں سے. ایک دفعہ میرے آقا پر درود پڑے اور اس کا اظہار حضرت امام نسائی کی روح مقدس کو فرمائے. اللہ اسلام کے عظیم مفسر ابن جریر طبری, جس طرح کے سیاستہ میں بخاری شریف کا سب سے بڑا مقام ہے, اس طرح تفسیر کے اندر تفسیر ابن جریر کا بہت بڑا مقام ہے. تاریخ طبری کا آپ نے نام سنا ہوگا. تاریخ طبری کی مصنف ہے, تفسیر ابن جریر کی مصنف ہے, علامہ ابن جریر. ان کا وصال 311 ہجری میں ہوا. وقت نہیں ورنہ یہ بڑی عظمت والے بزرگ ہیں, ان کی شان میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا. امام طحاوی علیہ رحمت جن کی حدیث کی کتاب کتاب الاثار, جس کو طحاوی شریف کے نام سے یاد کیا جاتا ہے, 249 ہجری میں گویا کہ 239 ہجری کے اندر گویا کہ آپ کی ولادت ہوئی ہے اور 321 ہجری میں آپ نے وفات پائی ہے. 82 سال آپ کی عمر تھی اور آپ بڑے عظیم بزرگ ہیں. آپ جب پیدا ہونے کے قریب تھے, آپ کی والدہ پر گویا کہ درد زار سخت ہو گیا, جس کو ہماری جدید طب کہتی ہے کہ بلڈ پریشر کا ہائی ہو جانا, اور اس کی بنا پر آپ پر گویا کہ نزا کی کیفیت طاری ہو گئی. علماء سے فتوے لیے گئے کہ خاتون حاملہ ہے, آیا گویا کہ پیٹ کو شک کر کے بچے کو باہر نکالا جائے گا یا پیٹ میں چھوڑ دیا جائے گا. فقہ شافعی والوں نے کہا کہ نہیں, ہم اس بات کی اجازت نہیں دیتے ہیں. اس وقت احناف سے کہتے علماء تھے, انہوں نے کہا کہ نہیں, بچہ اگر پیٹ میں زندہ ہے تو ماں کا پیٹ شک کیا جائے گا اور بچے کو نکالا جائے گا. اور حضرت امام طحاوی علیہ رحمت اپنی والدہ کے پیٹ میں تھے, آپ کی والدہ کا پیٹ شک کیا گیا، آپ کو نکالا گیا، آپ کے دل کی دھڑکن چل رہی تھی، آپ شروع شروع میں شافعی مسلک پر تھے، کسی نے کہا، ایک ہنفی نے مذاق میں ان سے کہہ دیا کہ ابے تمہیں زندگی جو ملی ہے ہنفیوں کی وجہ سے ملی ہے، تم شافعی بنے ہوئے؟ انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ کسی نے انہیں کہا کہ جناب یہ معاملہ تھا؟ انہوں نے کہا میں صرف فقہ شافعی کو نہیں مانتا، جو میری زندگی کو نہیں چاہتا میں فقہ کو کیسے چاہوں؟ امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ نے مجھے زندگی دی ہے، تو لہٰذا میں امام اعظم ابو حنیفہ کا عاشق ہوں، اور آپ امام اعظم ابو حنیفہ کے نقش قدم پر چلے، اور فقہ حنفی کے جو مسائل امام اعظم نے جن حدیثوں سے نکالا ہے، امام طحاوی نے کمر باندھ کر آپ کھڑے ہوئے ہیں، اور آپ نے امام اعظم ابو حنیفہ نے جن جن حدیثوں سے استدلال کیا ہے، ان حدیثوں کو طحاوی شریف میں جمع کیا، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ امام اعظم کا فقہ من غلط ہے، بلکہ امام اعظم کا وقت نہیں تھا کہ آپ حدیثوں کو جمع کرتے، آپ نے فقہ کے مسائل کو جمع کیا، لیکن مرجع کے لیے احادیث کے اندر موتا امام محمد ہے اور حضرت امام طحاوی علیہ رحمت کی گویا کہ طحاوی شریف ہے. اس کے بعد ایک اور عظیم بزرگ امام ابن خزیمہ، جن کا ذکر گزر چکا، 311 ہجری کا سنہ وفات ہے، اور عقیدے کے اندر جب معتزلی فرقہ، کرامتی فرقہ، شیعہ فرقہ مارج وجود میں آیا، تو اہل سنت کے اندر ان کی عقیدے داخل ہو گئے. اب بڑی کھچڑی بن گئی عقیدے کی، اب یہ کیسے پتا چلے کہ سنیوں کا عقیدہ شیعوں کا عقیدہ؟ تو اس امام کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے، امام ماجد ماتوریدی علیہ رحمت، آپ نے اہل سنت کا علم اٹھایا اور آپ نے یہ بیڑا اٹھایا کہ میں اہل سنت کی جو عقیدے ہیں اس کو نکھار کر سب کے سامنے رکھوں گا. اور آپ نے اس دور کے اندر جس طرح امام بخاری نے سیر و سفر کیا ہے، آپ نے ہر جگہ سفر کیا، ایک ایک معاشرے کو دیکھا کہ یہاں پر کیا عقیدہ سنیوں کے اندر مشہور ہے، سب کی تحقیق کی اور مکمل کتابیں اس پر لکھی. اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت جہاں پر چلتے ہیں، جہاں پر وہ اپنے آپ کو فقہ حنفی کا فقہ مقلد کہتے ہیں، تو وہاں پر وہ بات کرتے ہیں کہ علم کلام میں ہم امام ماجد ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اہل سنت کے عقائد سے تشیعوں کے عقائد کو نکال کر الگ کیا ہے. کتنا بڑا احسان، اگر وہ امام یہ کام نہ کرتے تو آج ماتم اہل سنت میں بھی ہوتا جس طرح تعبیہ گھس گیا ہے، کئی اور چیزیں گویا کہ داخل ہو جاتی. دعا کی اللہ رب العزت سے، اللہ رب العزت ان بزرگوں کی درجات کو بلند فرمائے، ان کی فیض و برکات سے ہمیں متمتع فرمائے. جن بزرگوں کا نام لیا گیا، یقیناً یہ اتنی مختصر نشست ان کے ذکر کے لیے کافی تو نہیں، لیکن حصول برکت کے لیے ہم نے اپنی نصاب کے مطابق یہ کام کیا ہے. بس ہمارے لیے یہی بہت سعادت ہے کہ ہم نے اخلاص و دلی کے ساتھ ان سے محبت کی ہے. اور میں آپ کو عرض کر دوں کہ جب آپ ان بزرگوں کا ذکر سنیں تو ان سے سب سے زیادہ محبت کا اظہار کریں، یہاں تک کہ اپنے والدین سے زیادہ ان سے محبت کے لیے اپنے دل کو تازہ کریں. جب یہ فضا آپ کے دل میں تازہ ہو جائے گی، تو یقیناً جو دل سے اتنا عظیم مقام رکھ کر خدا کے محبوب بندوں کو قدر دیتا ہے، نبی پاک نے فرمایا اس دل میں نفاق داخل نہیں ہوتا، اور اس کے لیے خاتمہ بالخیر کا مژدہ سنا دیا جاتا ہے. دعا کیجیے اللہ رب العزت ان کے ساتھ اخلاص دلی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان سے محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. دور دراز سے جو ہمارے بھائی تشریف لائے، جنہوں نے درس میں شرکت کی ہے، اللہ رب العزت ان کی حاضری قبول فرمائے. چند ہمارے ساتھیوں نے تاریخ کے درس کے اندر کتابوں کے ذریعے ہماری کافی معاونت کی، اور کتابیں ہماری لائبریری کے لیے وقف کی ہے. دعا کیجیے ان کی اس خدمات دینیا اسی کتاب کو پڑھ کر یہ درس پیش کیا جا رہا ہے. دعا کیجیے ان کے والدین، ان کے فوت شدگان کو اللہ رب العزت اس کا ثواب پہنچائے، اور جتنے مسلمان اس سے مستفید ہو رہے ہیں اللہ رب العزت ان کے علم کاروبار میں عمل میں اس کا اجر و برکت عطا فرمائے، اور ان کی آنے والی نسل در نسل کو اسی طرح دین متین کی خدمت کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. آمین یا رب العالمین. بجاہ طٰہٰ و یٰسین، یہ درس خدا کی بارگاہ میں مقبول ہو. وقت بہت ہو چکا ہے، سستی اور کسلت بھی آ چکی ہے، بیدار ہو جائیں، چست ہو جائیں، دل کو تازہ کر لیں، اور دل کی گہرائیوں سے موت کا تصور کرتے ہوئے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کل قیامت کے دن انشاءاللہ شفاعت کریں گے. قرآن کہتا ہے اَسَاءَ بَصَرَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، محبوب دنیا دیکھے گی کہ میں تجھے اپنے ساتھ عرش پر رکھوں گا اور تو شفاعت کرے گا، تو مقام محمود پر رہے گا. امام احمد نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ عرش کے ساتھ ایک کرسی ہوگی جس پر سرکار بیٹھیں گے، اور محمود اس کو کہتے ہیں، حامد کہتے ہیں تعریف کرنے والے کو، محمود اس کو جس کی واہ واہ ہو جائے. اللہ فرماتا محبوب میں تجھے وہ مقام دوں گا کہ لوگ تیری واہ واہ کریں گے. جو سرکار عرش کے قریب کرسی گویا کہ شفاعت پر جلوہ گر ہوں گے، وہ حضرت آدم سے لے کر آخری قیامت تک جتنی اللہ کی خلق ہوگی سب کھڑے ہو کر کہیں گے واہ 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 واہ، یہ اکرام ہے مصطفیٰ پر خدا کا، جو کچھ خدا کا ہوا مصطفیٰ، واہ واہ یہ شان ہے میرے عظمت والے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جو اس سے خوش ہوا اسے شفاعت نصیب ہوگی. اس تصور کے ساتھ درود پاک پڑھیے، اور نیت یہ ہو یہ محفل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو. اللہم صل علی وصلى الله على خير خلقه سيدنا مولانا محمد يبارك وسلم برحمتك يا ارحم